الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگو دوستو اور بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کی کچھ تشریح میں نے دو ہفتے پہلے شروع کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت مسلمہ کو خطاب فرمایا یعنی تمام مسلمانوں کو جو نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو پہلی بات تو یہ فرمائی کہ تم ساری امتوں میں سب سے بہتر امت ہو امتیں پہلے بھی گزری ہیں مختلف انبیاء کرام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور دوسرے پیغمبروں کی لیکن امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ تم ان ساری امتوں میں سب سے بہتر امت ہو کیوں بہتر ہو اس لیے کہ اخرجت للناس یہ امت پوری انسانیت کے لیے پیدا کی گئی ہے تمام انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے امت کے یہ افراد صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کی بھلائی کے لیے ان کی خیرخواہی کے لیے اور ان کی خوشحالی کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قیام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پیدا کیا گیا پچھلی جو امتیں ہوتی تھیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ کسی خاص قوم کی حد تک محدود ہوتی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام بعد میں آنے والے بنی اسرائیل کے پیغمبر وہ سارے کے سارے صرف ایک خاندان کے لیے مبعوث ہوئے تھے، بنو اسرائیل کے خاندان کے لیے، اور نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے تمہیں صرف عرب والوں کے لیے نہیں بلکہ جتنے انسان قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کے لیے تم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا، یعنی لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا کہ اگر تم ایمان اور عمل صالح پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی. اور نذیر کے معنی ہے آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا، متنبہ کرنے والا، کہ لوگوں کو یہ متنبہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کفر اختیار کرو گے الیاذ باللہ یا بدعمالیاں کرو گے تو تمہارے لیے اللہ جہنم تیار ہے الیاذ باللہ من ذلک. تو ہم نے تمام انسانوں کے لیے، اور ان انسانوں میں قیامت تک آنے والے سارے انسان داخل ہیں، اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جناب رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کا اختتام ہو گیا، نبوت کے سلسلے کی تکمیل ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے خلف بنایا.
www.dasquran.com
اور اس کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ جس پیغام کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ ہر فرد اس امت کا اس بات کا پابند ہے، شرعاً اس کے ذمہ لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک پہنچائے، جہاں تک اس کی پہنچ ہو. اس کو پہنچانے کا فریضہ ہر انسان کے اوپر عائد ہوتا ہے، صرف علماء پر نہیں، صرف کسی خاص جماعت پر نہیں، کسی خاص تنظیم پر نہیں، بلکہ ہر انسان کے ذمہ ہے کہ وہ بھلائی کا کلمہ لوگوں تک پہنچائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے لوگوں کو میرا پیغام پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. تو یہ تبلیغ یا دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ اچھائی کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، کوئی مسلمان اس سے مستثنا نہیں. اور اسی لیے یہ امت خیر امت کہلاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا عالی شان لقب عطا فرما رہے ہیں اس امت کو کہ تم خیر امت ہو، اور یہ فرما رہے ہیں کہ تم خود اپنے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہو، کہ ساری انسانیت کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہو. اس لیے فرمایا کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی کا حکم دو لوگوں کو اور منکر سے یعنی برائی سے روکو. دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، کس چیز کو کہا جائے کہ یہ نیکی ہے اچھائی ہے اور کس چیز کو کہا جائے کہ یہ بری ہے. آج کی دنیا میں اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے وہ یا تو لوگوں نے اپنی عقل کو بنا رکھا ہے کہ ہماری عقل میں جو چیز اچھی لگے گی وہ اچھی ہے اور جو بری لگے گی وہ بری ہے، یا رواج کو بنا رکھا ہے کہ جب ایک چیز کا رواج ہو گیا دنیا کے اندر اور ہر آدمی وہ کام کرنے لگا یا ہر آدمی اس کو اچھا سمجھنے لگا تو کہتے ہیں اچھا ہو گیا۔ اور یہ مغرب کا فلسفہ ہے کہ اچھائی اور برائی یہ کوئی ابدی حقیقتیں نہیں ہوتی، جو ہمیشہ جو اچھی ہے وہ ہمیشہ اچھی رہے، جو ہمیشہ برائی ہے وہ ہمیشہ برائی رہے، نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب معاشرہ کسی چیز کو قبول کر لے تو وہ اچھی ہو گئی، اور معاشرہ کسی چیز کو رد کر دے وہ بری ہو گئی۔ تو اچھائی اور برائی کا تصور دنیا نے یہ بنا لیا ہے کہ یا تو ہماری عقل اس کو اچھا سمجھے یا ہمارا معاشرہ اور اس کا رواج، اس کا فیشن اس کو اچھا سمجھنے لگے تو اچھا ہو گیا، اور معاشرہ برا سمجھنے لگے تو برا ہو گیا۔ حقیقی اچھائی اور حقیقی برائی کا تصور مٹ گیا۔ اب آپ جانتے ہیں غالباً آپ کو پتا ہوگا کہ یہی مغرب ہے، یہی مغربی ملک ہیں، یورپ ہے، جہاں کسی وقت عورت کا جس طریقے سے ہمارے ہاں احترام ہوتا ہے اور عورت کو پردہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ وہ بے محابا لوگوں کے سامنے اس طرح نہ آئے کہ جس طرح کہ جس سے فتنے پیدا ہوں، جس طرح ہمارے ہاں یہ حکم ہے، یہ خود یورپ میں بھی تھا۔ وہاں پر بھی خواتین جو ہیں جو اپنے دین کی پابند ہوتی تھیں وہ بھی پردہ نشین ہوتی تھیں، کم از کم چہرے کا نہیں تو پورے جسم کا پردہ ہوتا تھا۔ لیکن جب معاشرے میں فیشن بدلا تو فیشن کے بدلنے سے وہ عورت جو ہے وہ اب جتنی ننگی ہو جائے اتنے ہی بہتر، جتنی اوریاں اور برہنہ لباس پہنے اتنا ہی بہتر، کیونکہ فیشن کا تقاضا ہی ہے۔ اور اس فیشن کی دوڑ میں باقاعدہ مقابلے ہوتے ہیں، اور مقابلے کے اندر عورت کے جسم کے ایک ایک حصے کو ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ اچھائی بن گئی۔ وہی چیز جو پہلے برائی تھی وہ معاشرے کے رواج کی وجہ سے، فیشن کی وجہ سے وہ اچھائی بن گئی۔ جس طرح ہمارے ہاں یعنی اسلام میں زناکاری حرام ہے، اسی طرح عیسائیت میں بھی حرام ہے، یہودیوں کے یہاں بھی حرام ہے، اور جتنے دنیا کے اخلاقی نظام ہیں ان سب میں زنا کو اور بدکاری کو حرام اور برا اور گندا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جب رواج چل نکلا تو اب کہتے ہیں کہ جی نکاحی کی کوئی ضرورت نہیں، نکاحی کی کوئی ضرورت نہیں، اب تو نکاح کا ادارہ ہی ختم ہو رہا ہے مغرب سے، یعنی نکاح کا رواج ہی نہیں رہا۔ لڑکا اور لڑکی دونوں وہ اپنی پسند سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، دوستی نام اس کا دوستی ہے، یہ بوائے فرینڈ ہے، یہ گرل فرینڈ ہے، اور اسی میں ساری زندگی گزار دی۔ آج بوائے فرینڈ پسند نہیں آیا تو کسی دوسرے بوائے فرینڈ کو لے لیا، آج گرل فرینڈ پسند نہیں آئی تو کسی اور کو لے لیا، اور اس کو کوئی برائی نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ وہ اچھائی بن گئی، آزاد زندگی، نکاح کے بندھن سے آزاد ہو گئے۔ تو زنا جو سارے مذاہب میں حرام تھا، ساری ملتوں میں حرام تھا، سارے اخلاقی نظاموں میں برا سمجھا جاتا تھا، رواج کی وجہ سے وہ کیا بن گیا؟ اچھا بن گیا۔ لوگ فخر کرتے کرنا شروع کر دے کہ ہم نے الحمد للہ اتنے زنا کیے، الحمد للہ الی رضی۔ تو رواج کو مدار بنا لیا کاہے کا؟ اس بات کا کہ اچھائی اور برائی اسی سے پتہ چلے گی کہ جس چیز کا رواج ہو جائے. یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اللہ بچائے ہم جنسی, ہم جنس پرستی, مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا, جس پر لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا تھا, وہ بھی ایک زمانے میں برا سمجھا جاتا تھا. اب تو باقاعدہ قانون سازی ہو رہی ہے تالیوں کی گونج میں کہ اس کو نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا جائے بلکہ مرد کا مرد کے ساتھ نکاح کراؤ, اور جو اس کے خلاف بولے وہ نکو ہے. بیچارے گرجے جو ہیں عیسائیوں کے, جو کلیسا ہیں, وہ بہرحال ان کے مذہب میں تو یہ جائز ہے نہیں, حرام نہیں, لیکن جب وہ عیسائی کسی کو بلا کر مذاکرے میں بٹھاتے ہیں اور سارے اس کے ارد گرد وہ پڑے بیٹھے ہوتے ہیں ہم جنس پرست قسم کے لوگ, وہ بیچارہ نکو بن کے رہ جاتا ہے, وہ شرم کے مارے بول نہیں سکتا, اس واسطے کہ وہی ایک برائی اچھائی بن چکی. قرآن کریم کا ایک فرمانا یہ ہے کہ اچھا وہ نہیں ہے جسے تم اچھا سمجھو, برا وہ نہیں ہے جسے تم برا سمجھو, اچھا وہ ہے جسے اللہ اچھا سمجھے, برا وہ ہے جسے اللہ برا سمجھے. چنانچہ جس چیز کو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف قرار دے دیا تو وہ معروف ہے, یعنی وہ اچھا ہے. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی قرآن کریم نے بیان فرمائے تو اس میں یہ فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں. یہ حکمت کی تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اپنی عقل سے, اپنی سوچ سے, اپنے رواج سے, اپنے فیشن سے جو فیصلے کر رہے ہو کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے, اچھا اور برا وہ نہیں ہے, اچھا اور برا وہ ہے جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اچھا یا برا قرار دیتے ہیں. لہذا معروف کے معنی یہ ہے, معروف کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کے علم ازلی میں جس کو معروف قرار دے دیا گیا اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا وہ ہے معروف, اور جس کو اللہ تعالی نے برا قرار دے دیا وہ ہے منکر. لہذا تم اپنی سوچ سے کسی چیز کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے, بلکہ اچھا اور برا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اب امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چاہے زمانے کا رخ کسی طرف بھی جا رہا ہو اور زمانے کا فیشن اور رواج کسی بھی طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہو, امت کے ہر فرد کا فریضہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے اللہ کے رسول نے کس چیز کو اچھا قرار دیا تھا, اس اچھی چیز کی طرف بلائے لوگوں کو, اور جس کو برا قرار دیا تھا اس سے لوگوں کو روکے. یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اور چونکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جس کو فرض قرار دیا ہے امت کے ہر فرد کے لیے, اس سے جب غفلت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برائیاں پھیلتی جاتی ہیں, پھیلتی جاتی ہیں, پھیلتی جاتی ہیں, روکنے والا کوئی نہیں ہوتا, برا کہنے والا کوئی نہیں ہوتا, تو وہی رواج بن جاتا ہے, وہی فیشن بن جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں, ساری دنیا اس طرح کر رہی ہے تو ہم کیا کریں, ہم بھی ایسے ہی کریں گے. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا, یہ پہلے دن سے ہر مسلمان اس کو اپناتا تو ممکن نہیں تھا کہ برائیاں پھیل جائیں. برائیاں اس لیے پھیل رہی ہیں کہ ہم خاموش ہیں, برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے, اور ہمارے چہرے کے اوپر کوئی شکن بھی نہیں آتی, اس کے نتیجے میں پھیل رہی ہیں برائیاں. میں اب دیکھیں, آپ غور کریں, میں تو آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے ایسے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہو,
लेकिन हमने देखा है बचपन में। तो जब पाकिस्तान नया नया बना था तो उस वक्त अगर हम बाजार में निकलते थे तो बुर्का पोश खवातीन की एक बड़ी तादाद नजर आती थी, यहां तक के जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली, कॉलेजों में पढ़ने वाली तालिबात थी वो बुर्के में मलबूस होती थी।
www.dasquran.com
बस स्टॉप के ऊपर बुर्के ही बुर्के नजर आते थे। बेपर्दा कोई खातून होती थी तो उसको यानी बुरा समझा जाता था। ये हमने अपनी आंखों से मंजर देखा है। लेकिन फिर जब फैशन की बाबा चली, अब फैशन में एक ने बुर्का उतारा तो बजाय इसके कि उसको कुछ रोका जाता, लेकिन वो मॉडर्न होने की अलामत बन गया कि जिद्दत पसंद है। और ये नए जमाने के हालात और नए जमाने के तकाजों के मुताबिक चल रही है। तो जब उसकी बुराई पर बुराई, उस बुराई को बुरा नहीं समझा गया और उस बुराई पर कोई टोक टोक भी ना हुई तो खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता है। दूसरी ने कहा चलो ये तो इसने बुर्का उतारा, किसी ने इसको बुराई नहीं कहा और बल्कि लोग इनको मॉडर्न कह रहे हैं कि भाई ये जदीद तकाजों के से हम आहंग है और जमाने के मुताबिक चल रही है, तो चलो हम भी जमाने के मुताबिक चलते हैं। देखते ही देखते माहौल बदल गया, अब जाकर देखो सड़कों पे क्या हाल है। तो ये क्या हुआ, ये इनकलाब कैसे आया? इसलिए आया कि हमने इस अमर बिल मारूफ और नहीं अल मुनकर के फरीजे को अदा नहीं किया। अगर करते तो यह हालत नहीं हो सकती थी। आप अपने खानदानों में, अपने घरानों में देखें, शादी ब्याह होते हैं, आज से उस वक्त के जमाने की बात कर रहा हूं, अपने बचपन की या अपने लड़कपन की, कि उसमें यह तसव्वुर मुश्किल से आता था कि कोई शादी हो रही है और उसमें मर्दों और औरतों का इज्तिमा एक साथ है, मुश्किल से आता था। इसको शराफत के खिलाफ समझा जाता था, सिर्फ दीन के खिलाफ नहीं बल्कि इसको शराफत के खिलाफ समझा जाता था कि मर्दों और औरतों का इज्तिमा एक साथ हो रहा है शादी में। एहतमाम किया जाता था कि मर्दों की नशीस अलग होगी, औरतों की अलग होगी, जो शरीयत का तरीका है, जो दीन का तकाजा है, जो शर्म हया का तकाजा है, जो अखलाक हसना का तकाजा है, इसका एहतमाम होता था। रफ्ता रफ्ता क्या हुआ कि मखलूत महफिलें शुरू हो गई, कोई इम्तियाज नहीं, औरतें बन समर कर सिंगार पिटार करके वो मर्दों के साथ बैठी है, न मर्द के कान पर कोई जू रेंगती है, न औरत को ये ख्याल आता है कि मैं कैसी बेहयाई का काम कर रही हूं। अब होते होते यहां तक नौबत आ गई कि अब औरतों और मर्दों का अलग अलग इज्तिमा शादी के अंदर ये खाल खाल रह गया। कोई बेचारा मौलवी मुल्ला है या कुछ मौलवी से ताल्लुक रखने वाला कोई आदमी है तो वो बेशक शादी कर लेगा, उस तरह जिस तरह करनी चाहिए, लेकिन आम रवाज होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जब ये सूरत हाल पैदा हुई थी और आज भी कोई उसको बुराई नहीं समझ रहा, ना किसी को यह तौफीक होती है कि उसके ऊपर कोई रोक टोक कर ले। अगर घर का बड़ा, खानदान का बड़ा अगर वो कह के नहीं, अगर तुमने अलग अलग इस्तेमाल ना किया मैं तुम्हारी शादी में शरीक नहीं हूंगा, तो मजाल है किसी के कह इस मखलूत इस्तेमाल कर ले। लेकिन बड़े खामोश हैं खानदान के बड़े भी, जिनकी बात सुनी जाती है, जिनकी बात मानी जाती है, وہ بھی کہیں کہ جی کیا کریں, بچے ہیں, جیسے رواج چل رہا ہے اسی طرح بچے بھی چل رہے ہیں. خدا کے بندو, آخرت میں گردن پکڑی جائے گی کہ تم بڑے تھے خاندان کے, تمہارا فرض تھا کہ تم پورے خاندان کو برائی سے روکو, غلط کام سے روکو. یہ نہ سمجھو کہ تم نے صفحہ اول میں نماز پڑھ لی تھی اور تم جمعہ کی نماز میں آ جایا کرتے تھے اور تم روزے رکھ لیا کرتے تھے اور زکات دے دیا کرتے تھے تو تم سے اس بات کی پکڑ نہیں ہوگی کہ تمہاری اولاد کہاں جا رہی ہے. کیا یہ چاہتے ہو کہ ہمارا معاشرہ بھی اسی مغرب کے معاشرے کی جہنم کے اندر داخل ہو جائے جہاں عورت اور مرد کا کوئی امتیاز نہیں, جہاں حیا اور بے حیائی کا کوئی تصور نہیں؟ تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ ایسا ہو جائے؟ اگر نہیں تو پھر یاد رکھو یہ تمہاری نمازیں تنہا کام نہیں آئیں گی, یہ تمہارے روزے تنہا کام نہیں آئیں گے, آخرت میں گردن پکڑی جائے گی. خوب سن لیجئے کہ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ارشاد یہ ہے کہ جب کوئی شخص منکر ہوتا ہوا دیکھے, منکر کے معنی برائی, غلط کام ہوتا ہوا دیکھے اور اس میں قدرت ہو اس کو روکنے کی اور وہ نہ روکے, یا کم از کم اس کو برا نہ کہے, اگر یہ صورتحال ہوگی تو عذاب عام نازل ہو جائے گا امت کے اوپر. بل یعمہم اللہ بعقاب, فیعمہم اللہ بعقاب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور دیکھنے کے باوجود اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے, یعنی جو فریضہ تمہارے اوپر بحیثیت امت محمدیہ کے فرد کے عائد ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا, وہ فریضہ تم ادا نہیں کرتے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب پر عذاب نازل کرتے. میرے بھائیوں, میں بڑے درد سے بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے پر جو بلائیں مسلط ہیں اور طرح طرح کی پریشانیوں میں ہم گرفتار ہیں, کبھی وبائیں ہیں, کبھی دہشت گردی ہے, کبھی دھماکے ہیں, کبھی چوری ڈاکے ہیں, کبھی سیاسی لڑائیاں ہیں, یہ ساری بلائیں جو ہم پر مسلط ہیں یہ کہیں اور سے نہیں آئیں, یہ ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہے اپنے عمل سے, دین کو چھوڑ کر, دین کے تقاضوں کو چھوڑ کر, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نظر انداز کر کے, پسے پوچھ ڈال کر, یہ ہم نے خود مول لیے. لیکن آج بھی مایوسی کی بات نہیں ہے, اگر ہمیں ہوش آ جائے اور ہم میں سے ہر فرد یہ احساس پیدا کر لے کہ میں اس امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کا فرد ہوں جسے خیر امت کہا گیا ہے اور میرے فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ اپنے حلقے میں جہاں تک میری پہنچ ہے میں اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاؤں اور برائی سے روکوں. اگر آج بھی ہم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئے گی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی انشاءاللہ, اور ہم اس بگڑے ہوئے معاشرے کو درست کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ میرے محکمے میں, میرے دفتر میں لوگ رشوت کا کاروبار کر رہے ہیں, رشوتیں لی جا رہی ہیں اور دی جا رہی ہیں, کبھی زبان پہ کوئی کلمہ بھی نہیں آتا کہ بھائی یہ بری بات ہے, اس سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اس وقت ہمارا بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ در حقیقت حرام خوری ہے کہ پیسہ پیسے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. پیسہ آنا چاہیے حلال سے ہو یا حرام سے ہو کوئی پرواہ نہیں ہے. حرام پیسے کی شناعت اور اس کی برائی دلوں سے نکل گئی ہے. اور یہ حرام کمائی جو ہے نا, یہ ہمارے حرام طریقے سے کوئی پیسہ حاصل جو کیا جاتا ہے, یہ در حقیقت قرآن کے مطابق جہنم کے انگارے ہیں جو انسان کھا رہا ہے, اور وہ ہم جہنم کے انگارے مزے لے لے کر کھا رہے ہیں, اور کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں, کوئی سمجھانے والا بھی نہیں کہ تم یہ جو حرکت یہ جو کام کر رہے ہو خوب سمجھ لو اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی. یہ آج پیسوں کی گنتی میں ہو سکتا ہے تم نے کچھ اضافہ کر لے, کر لو رشوت لے کر, لیکن جتنی گنتی میں اضافہ کرو گے کوئی ڈاکٹر لے اڑے گا, کوئی ہسپتال لے اڑے گا, کسی بیماری آ جائے گی اور تم پیسے وہاں پر دینے پر مجبور ہو گئے, اور تمہارا کام کہیں پڑ جائے گا تو تمہیں بھی رشوت دینی پڑے گی. پورا ایک چکر ہے جس میں انسان مبتلا ہے. سمجھ رہا ہے میری گنتی میں اضافہ ہو رہا ہے, رشوت میں نے لے لی ہے اس سے میری گنتی میرے بیلنس میں اضافہ ہو گیا. ارے وہ بیلنس کیا ہوا جو اس کے ذریعے بیماریاں آ گئیں تمہارے اوپر, وبائیں آ گئیں, تم خود کسی کام کرنے کے لیے گئے تو تم سے روپیہ بٹور لیا گیا, کسی نے گن پوائنٹ پر تم سے روپیہ چھین لیا. یہ گنتی کسی کام نہیں آتی, اصل چیز برکت ہوتی ہے کہ تھوڑا ہو لیکن جب برکت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تو اس تھوڑے میں کام ہو جاتا ہے. یہ بات پھیلانے کی ضرورت ہے, صرف سمجھنے کی نہیں, سمجھانے کی, لوگوں کو بتانے کی. اگر کہیں یہ برائی ہو رہی ہے تو اس برائی کو برائی قرار دینے کے لیے کچھ نصیحت تو کر دو کم سے کم. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, قرآن کریم فرماتا ہے مسلمانوں کو یاد دلاتے رہا کرو, یاد دلاتے رہا کرو کہ تم مسلمان ہو, اور اس مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے. فإن الذکر تنفع المؤمنین, یہ یاد دہانی جو ہے یہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ بیکار جائے گی, نہیں سنا اس نے دوبارہ کہہ دینا کسی وقت, آج نہیں سنا کل سن لے گا, اس نے نہیں سنا وہ سن لے گا. تو اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہم ادا کرنے کا تہیہ کر لیں اپنے خاندان میں, اپنے گھر میں, اپنے دفتروں کے ماحول میں, اپنے ملنے جلنے والوں میں, تو آپ دیکھیے گا کہ اگر ہم یہ واقعی فریضہ ادا کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی اور انشاءاللہ معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. www.darsquran.com